سنیچر 8 اگست کے سیبین میں نازیہ میمن کا سلام قبول کیجیے۔ افغانستان میں پرتشدد واقعات میں اضافہ، 2 روز میں 4 حملے، 50 سے زائد افراد ہلاک۔
حملوں میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ طالبان یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اختلافات یا ان کے امیر المومنین ملا محمد عمر کے انتقال کا فوجی کمپین کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔
تفصیل سے پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں 3 بڑے خودکش حملوں میں 50 سے زیادہ ہلاکتوں اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کے بعد آج وہاں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ تفصیل سنیے کابل سے سید انور کی زبانی۔
کابل میں حالیہ پرتشدد واقعات کا آغاز جمعے کے صبح کابل کے گنجان آباد علاقہ شاہشہید میں ایک زوردار بم دھماکے سے شروع ہوا۔ افغان صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد طالبان کے درمیان موجود اختلافات سے توجہ ہٹانا تھا۔ ان حملوں کے بعد کابل شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور دیگر مقامات میں سیکیورٹی چوکیوں پر پولیس کے ساتھ فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔
ادھر پاکستان میں متعین افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے آج جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی ہے، جس میں انہیں افغان صدر کا پیغام پہنچایا ہے۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
ملاقات کے بعد افغان سفیر جانان مسزئی نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کی اور کہا کہ افغانستان میں قیام امن اور صلح میں حکومتوں کا کردار اپنی جگہ، لیکن اس سلسلے میں علماء کرام نے دونوں جانب ہمیشہ سے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور افغان عوام کی خواہش ہے کہ مولانا سمیع الحق سمیت تمام علماء کرام اور مشائخ اس نازک گھڑی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ مولانا سمیع الحق نے کہا کہ ملا عمر کی وفات کے بعد افغانستان ایک اہم موڑ میں داخل ہو گیا ہے، لہذا ایسی صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں اور افغان طالبان کو تدبر اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شورش اور شدت پسندی کے واقعات میں گزشتہ 8 برسوں کے دوران 524 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ آج کوئٹہ چھاونی میں اسی مناسبت سے تقاریب منعقد کی گئی۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک نے کہا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت انٹلیکچوئل جنگ بھی لڑا ہے اور پریکٹیکل جنگ بھی لڑا ہے، چیزوں کو بہت حد تک ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ اداروں کو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک ایسی ایٹیچیوڈ اختیار کی۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو امن کی راہ پر گامزن کیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔
مقبوضہ غرب اردن میں آتش زنی کا نشانہ بننے والے خاندان کے سربراہ سعد الدوابشہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں۔ یہ حملہ 31 جولائی کو نابلس کے قریب دوما نامی گاؤں میں کیا گیا تھا، جس میں ان کے مکان کو رات گئے آگ لگائی گئی تھی۔ تفصیل بتائیں گے عبید ملک۔
سعد دوابشے کو ان کے 1-4 سالہ بیٹے اور اہلیہ سمیت زخمی حالت میں اسرائیلی ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں ان کی اہلیہ اور بیٹا اب بھی شدید زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اسے دہشت گردی کی کارروائی جبکہ فلسطینی صدر نے جنگی جرم قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس حملے کے ذمہ داروں کو سزا دلوانے کا مطالبہ بھی کیا تھا، تاہم تاحال اس بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
مالی کے علاقے سوارے میں شدت پسندی کے ایک حملے میں کم سے کم 12 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ مرنے والوں میں 4 غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں متعدد حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مالی کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ حملہ مبینہ اسلامی شدت پسندوں نے کیا۔ سوارے میں واقع ہوٹل پر ہونے والے اس حملے کے بعد حکام نے کہا تھا کہ یرغمالیوں کو چھڑا لیا گیا ہے، تاہم ان افراد کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ جس ہوٹل پر حملہ ہوا وہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے زیر استعمال تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے یونان کے جزیروں پر تارکین وطن کی رہائش اور وہاں موجود نکاسی آب کے مسئلے کو مکمل افراتفری قرار دے دیا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ صرف رواں سال جولائی میں یونانی جزیروں پر تقریباً 50,000 افراد پہنچے ہیں۔ یونانی حکام کے مطابق ملک اس صورتحال سے نمٹنے سے قاصر تھا، جس کی وجہ سے یورپی یونین سے مدد طلب کی گئی ہے۔ بھارت کے ایک گاؤں میں پانچ خواتین کو پتھراؤ اور تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مشرقی بھارت میں پیش آیا ہے۔ جھارکھنڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ ان خواتین کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور پھر اس وقت تک پتھر مارے گئے جب تک وہ ہلاک نہیں ہوئی۔ ان خواتین کے خاندان والوں نے گاؤں کے لوگوں سے معافی بھی مانگی، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جھارکھنڈ میں یہ اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مشرقی بھارت میں دیہاتوں میں جادو ٹونے اور دیگر توہمات کے پیروکار اکثر اس قسم کے واقعات کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ ان پانچ خواتین کو بھی چڑیل ہونے کے شبے میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے ہفتے کو جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی اور انہیں افغان صدر اشرف غنی کا اہم پیغام پہنچایا۔ اس ملاقات کی تفصیل اور اس پر تجزیہ بھی پروگرام میں شامل ہے، مگر سیربین میں پہلے بات ہوگی افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران شدت پسندوں کے مختلف کارروائیوں کے دوران 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان چار میں سے آخری حملہ گزشتہ شب ہوا جس میں ایک فوجی سمیت نیٹو کے 11 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر کارروائیوں میں ایک خودکش حملہ، ایک بم دھماکہ اور ایک چھاپہ مار کارروائی شامل ہے۔ ان حملوں میں 50 سے زائد ہلاکتوں کے بعد سینیچر کو دارالحکومت میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ نیٹو نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک شدگان میں ایک غیر ملکی فوجی اور تنظیم کے 8 سویلین کانٹریکٹرز بھی شامل ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کے زیر صدارت قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کے ساتھ فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے اور ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کے ذریعے فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل پیش کر رہے ہیں کابل سے سید انور۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں 3 بڑے خودکش حملوں میں 50 سے زیادہ افراد کے ہلاکت کے بعد افغان شہریوں کے درمیان حکومت کے مسلح مخالفین کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں کسی سے بھی بات کی جائے ان حملوں کو قتل عام قرار دیتے نظر آتا ہے۔ کابل میں حالیہ پرتشدد واقعات کا آغاز جمعے کے صبح کابل کے گنجان آباد علاقہ شاہ شہید میں ایک زوردار بم دھماکے سے شروع ہوا، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد طالبان کے درمیان موجود اختلافات سے توجہ ہٹانا تھا۔
حملے شب گزشته یک حمله بزدلانه و تروریستی علیه غیر نظامی ها بود که هدف آن انحراف۔
گزشتہ رات کا حملہ عام شہریوں کے خلاف ایک بزدلانہ اور دہشت گردی کا حملہ تھا، جس کا اصل مقصد طالبان کے درمیان لیڈرشپ پر پیدا ہونے والا شدید اختلافات سے توجہ ہٹانا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں ہمارے 240 سے زیادہ بے گناہ عام شہری زخمی ہوئے ہیں، جس میں 47 خواتین اور 33 بچے شامل ہیں۔ اس حادثے میں 15 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔
15 ہموطن ما شہید شدہ۔
اس حملے کے بعد صدر محمد اشرف غنی نے قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کی اور ملک میں، خاص کر دارالحکومت کابل میں، امن و امان کا جائزہ لیا۔ آج بھی افغانستان کے قومی سلامتی کونسل سیکیورٹی کے حالات پر بحث کرے گی۔ شاہ شہید کے علاقے میں ایک عینی شاہد نے اس بڑے دھماکے کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔ دھماکے کے بعد ہر کسی کے سر اور پاؤں سے خون جاری تھا، ہر گاڑی زخمیوں کو ہسپتال پہنچا رہے تھے، ہم صبح تک اپنے مریضوں کو نہیں ڈھونڈ سکے، یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس حالت کو اس ملک سے ختم کرے۔ اس حملے کے بعد گزشتہ شام ایک اور خودکش حملہ آور نے پولیس کے تربیتی مرکز کے باہر خود کو دھماکے سے اس وقت توڑا دیا جب پولیس اکیڈمی کے زیر تربیت اہلکار جمعے کے چھٹی کے بعد تربیتی کیمپ جا رہے تھے۔ افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ اس حملے میں 30 سے زیادہ زیر تربیت اہلکار مارے گئے ہیں اور 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حادثے کے بارے میں ایک ڈاکٹر اپنا چشمدید یوں بیان کیا، میں ہسپتال میں تھا، ایک پولیس گاڑی اچانک پہنچ گیا جس میں دو شہید موجود تھا، اس کے بعد زخمی اور شہیدوں کو لانا شروع ہوا، 38 تک شہید اور زخمی ہسپتال لایا گیا تھا، زخمیوں کی حالت بہت تشویشناک تھا۔ پولیس اکیڈمی کے زیر تربیت اہلکاروں پر خودکش حملے کے ایک گھنٹے بعد تیسرا زوردار دھماکہ کابل شہر کو ہلا دیا۔ اس بار خودکش حملہ آوروں نے غیر ملکی افواج کے ایک بیس کو ہدف قرار دیا تھا۔ غیر ملکی افواج نے تصدیق کیا ہے کہ اس حملے میں ایک فوجی سمیت ان کے 8 سویلین کنٹریکٹرز مارے گئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد کابل شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور دیگر مقامات میں سیکیورٹی چوکیوں پر پولیس کے ساتھ فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ ان حملوں اور ہلاکتوں کے بعد زیادہ تر افغان شہری سوشل میڈیا میں غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا یوزرز کا خیال ہے کہ اس صورتحال میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے بجائے ان کا قلع قمع کرنا چاہیے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغانستان میں بڑھتے ہوئے شدت پسندوں کے حملوں کے تفصیلات آپ نے نامہ نگار سید انور سے سنے۔ طالبان کے درمیان اندرونی اختلافات اور دھڑا بندی اور ایسے میں افغان حکومت کو درپیش سیاسی چیلنجز پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے، اور ان سے پہلے تو میں نے یہی پوچھا کہ یہ اچانک تشدد کے واقعات میں تیزی کیوں آئی ہے۔
دیکھیے، تیزی کے تو سب سے اہم وجہ انٹیلیجنس فیلئر بتائی جاتے ہیں۔ افغان انٹیلیجنس بالکل ناکام ہو چکا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کابل شہر کے اندر کون رہ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کون باہر سے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعش ایک طاقتور تنظیم کے طور پر افغانستان کے 25 صوبوں میں موجود ہے، اور اب افغان طالبان کے درمیان جو دھڑا بندی ہے اور اختلافات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دھڑا افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور جو نہیں کر رہی ہے، شاید وہ بھی ان کاروائیوں میں انوالو ہو۔
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ افغان طالبان کے درمیان دھڑے بندی کی وجہ سے ابھی مزید تشدد بھڑک سکتا ہے؟
تشدد بالکل بھڑک سکتا ہے، اور افغان طالبان کی دھڑبندی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ دھڑبندی سے افغان طالبان کمزور ہو چکی ہے، بلکہ اس وقت 2-3 صوبوں میں افغان طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ افغان فوج یہ 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، داعش کے خلاف بھی لڑ رہی ہے اور افغان طالبان کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ جو جنگی وسائل طالبان اور داعش کے پاس ہے وہ افغان فوج کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو بھی بم دھماکے ہوتے ہیں یا خودکش حملے ہوتے ہیں ان کو روکنے میں ناکام ہے۔
تو ایسے میں جب یہ تشدد ہوتا رہے گا تو افغان حکام کے لیے سیاسی طور پر یہ کتنا مشکل ہو جائے گا کہ طالبان شدت پسندوں سے بات چیت کا عمل جاری رکھیں؟
ملا عمر کے مرنے کے بعد طالبان مختلف دڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اب افغان حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ کس دڑے سے بات کرے، وہ بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ ملا عمر کے جو آرگنائزیشن ہے یا طالبان کا گروپ ہے، وہ بھی کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برسری پیکار ہے، تو اب افغان حکومت انتہائی مشکل میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ایک گروپ کو شامل کرتے ہیں حکومت میں تو باقی جو طالبان طالبان کے جو دڑے ہیں وہ تو جنگ جاری رکھیں گے. تو یہ واقعی جو ہے افغان حکومت کافی مشکل میں پڑی ہے.
تو اگر اس طرح طالبان کے صفوں میں رسہ کشی رہی اور دوسرے دھڑے سے بات چیت کے نتیجے میں آگے یہ عمل بڑھ جائے تو کتنی دیر یہ قائم رہ پائے گا؟
میرے خیال میں افغان حکومت پہلی بات تو یہ ہے کہ امن قائم کرنے میں ناکام ہے, کیونکہ مختلف اداروں میں انتہائی کرپٹ لوگ کے وہ اور وہ پیسوں کے خاطر جو ہے قومی راز یا قومی وقار بیچنا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دڑا یا دو دڑے افغان حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں یا ان کی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے امن نہیں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش ایک طاقتور تنظیم کے طور پر موجود ہے اور وہ آلریڈی لڑ رہی ہے. طالبان اگر شامل بھی ہو جائے افغان حکومت کے ساتھ پھر بھی افغانستان میں امن نہیں آ سکتا.
موسیٰ خان جلال جی صاحب, آپ نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کا فیلیور ہے, تو اس انٹیلیجنس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں, ایک تو افغان انٹیلیجنس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی بہت کمی ہے اور ان کو نہ صرف کیپٹل بلکہ کسی صوبے کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو, امریکہ اور بہت سارے ملکوں کے انٹیلیجنس جو یہاں موجود ہے کابل شہر میں, ان سب کی ناکامی ہے کہ وہ ایک کیپٹل کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک ٹرک کئی ٹن بارود کے ساتھ جو ہے وہ کابل شہر میں آتے ہیں, نہ افغان انٹیلیجنس کو پتہ چل جاتے ہیں اور نہ نیٹو کے اور نہ امریکن انٹیلیجنس کو, نہ سی آئی اے کو پتہ چل جاتے ہیں. یا پھر یہ ہو سکتے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس یا پولیس والے ان دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ابھی تک کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا ہے, یعنی تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. تو یہ ناکامی ہے بہت بری طرح ان کی انٹیلیجنس اور ان کی فوج کی. افغان حکومت ناکام ہو چکے ہیں, ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, غربت بڑھ چکی ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے, گروپس کی شکل میں نوجوان جو ہے داعش اور طالبان کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ غریب ہے, انسیکیورٹی ہے, لوگ افغانستان سے بھاگ رہے ہیں, پاکستان, ایران اور یورپ کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپس میں حکومت کے شدید اختلافات ہیں, ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کی اختلافات ہیں, شمال اور جنوب کی اختلافات ہیں, لسانی اختلافات ہیں, مذہبی اختلافات ہیں. تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے اور افغان حکومت کو بڑی سخت چیلنجز کا سامنا ہے مستقبل میں.
افغانستان کی تازہ صورتحال پر موسیٰ خان جلال زئی سے تجزیہ آپ نے سنا. پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے سینیچر کو جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ اور دارالعلوم حقانیہ کے محتمم مولانا سمیع الحق سے ضلع نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں واقع ان کی رہائش گاہ پر 1-on-1 ملاقات کی ہے. ملاقات میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ضمن میں تفصیلاً بات چیت بھی کی گئی, تو اس کے تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اور اکسی.
دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے بعد افغانستان کے سفیر جنان موسیٰ زئی نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کی اور کہا کہ افغانستان میں قیام امن اور صلح میں حکومتوں کا کردار اپنی جگہ, لیکن علماء کرام نے دونوں جانب ہمیشہ سے کلیدی کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور افغان عوام کی خواہش ہے کہ مولانا سمیع الحق سمیت تمام علماء کرام اور مشائخ اس نازک گڑی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں. بیان کے مطابق اس موقع پر بات کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق نے کہا کہ ملا محمد عمر کی وفات کے بعد افغانستان ایک اہم موڑ میں داخل ہو گیا ہے, لہٰذا ایسی صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں اور افغان طالبان کو تدبر اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ طالبان کے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے, اور اب جبکہ طالبان نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے تو ایسے میں تمام طاقتوں کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. افغان سفیر تقریباً 4 گھنٹے تک اکوڑا خٹک میں موجود رہے اور اس دوران انہوں نے زہرانے میں بھی شرکت کی. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ملاقات کے دوران مولانا سمیع الحق نے افغان وزیر خارجہ سے بھی کچھ وقت کے لیے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور دونوں نے مذاکرات کی کامیابی پر زور دیا. خیال رہے کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں طالبان کے امیر المومنین ملا محمد عمر کی وفات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد افغان طالبان اور حکومت کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ مذاکرات پاکستان کے سیاحتی مقام مری میں منعقد ہونے تھے. اس سے پہلے جولائی کے ماہ میں ہونے والا مذاکرات کا پہلا دور بھی مری ہی میں منعقد ہوا تھا. یہ امر بھی اہم ہے کہ افغان طالبان کے بیشتر کمانڈرز اور جنگجو دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں اور مولانا سمیع الحق بھی طالبان کے استاد کے طور پر جانے جاتے ہیں. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کے درمیان ملاقات کے تفصیلات جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا خطے کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف سعید سے، اور ان سے پوچھا کہ اس ملاقات کی خاص بات کیا تھی.
خاص بات یہ ہے کہ سمیع الحق دارالعلوم حقانیہ نامی ایک بڑے مدرسے کے سربراہ ہیں. کہا جاتا ہے کہ کئی اہم افغان طالبان جو رہنما ہیں، کمانڈر ہیں، انہوں نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو مولانا سمیع الحق کا ان لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی. میرے خیال میں ان سے کہا گیا ہے کہ جو امن مذاکرات ہوئے تھے 7 جولائی کو مری میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، افغان حکومت چاہتی ہے کہ وہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں اور مذاکرات کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے.
تو اگر یہ افغان سفیر طالبان سے بات چیت میں مدد مانگ رہے ہیں تو یہ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟
دیکھیں، یہ چاہیں گے کہ جس کا بھی افغان طالبان سے کوئی تعلق ہے، کوئی ان کے اوپر اثر ہے، تو وہ ان سے کہیں کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کریں بجائے جنگ کے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں. تو یہی انہوں نے کہا ہوگا. اس سے پہلے افغان حکومت نے کئی پاکستانی سیاستدانوں کو افغانستان آنے کی دعوت بھی دی تھی، اور کچھ لوگ افغانستان سے ہو کر آ گئے ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح مولانا سمیع الحق کی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کے قریبی روابط ہیں افغان طالبان کے ساتھ، تو ان سے خاص طور پہ افغان حکومت تعاون کی خواہش مند ہے.
رحیم اللہ، اس وقت جب ملا عمر کے بعد طالبان کے نئے امیر کے انتخاب کے لیے رسا کشی اور دھڑا بندی ہو رہی ہے، ایسے میں پاکستانی ریاست یا پاکستانی عمائدین افغانستان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں؟
لیکن چونکہ پہلے جو مذاکرات شروع ہوئے وہ پاکستان ہی نے کروائے تھے، پاکستان نے افغان طالبان رہنماؤں کو سمجھایا یا مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کریں. اب بھی افغان حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان کی حکومت کا طالبان کی قیادت کے اوپر کافی اثر ہے، لیکن جب تک یہ افغان طالبان کے اپنے اختلافات دور نہیں ہوں گے، ان کا ایک متفقہ امیر نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے یہ مذاکرات شروع کرنے میں مشکل پیش آئے گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علماء کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کے درمیان بات چیت کروائیں اور ثالثی کریں اور ان کے اختلافات کو دور کریں. تو اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ممکن ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی کوشش کرے اور جو نئے امیر ہوں ان سے کہا جائے کہ وہ پھر سے مذاکرات کو شروع کریں. لگتا یہ ہے کہ ملا اختر محمد منصور جو ہیں ان کی حیثیت کافی مضبوط ہو گئی ہے، جو مخالف دڑا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو لگتا یہی ہے کہ منصور کو نیا امیر مان لیا جائے گا، اور جو مخالفین ہیں شاید ان کو تحریک میں کچھ عہدے دیے جائیں گے، یا اگر کوئی زیادہ مخالف ہے تو اس کو تحریک سے نکال دیا جائے گا. تو میرے خیال میں بالآخر یہ اختلافات شاید دور ہو جائیں گے.
تو افغانستان میں ابھی جو تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں اگر بات چیت ہوتی بھی ہے طالبان یا افغان حکام کے درمیان اور وہ مذاکرات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنا پائیدار ہوگا؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حملوں میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ شاید طالبان یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اختلافات کا یا ان کے امیر المومنین ملا محمد عمر کے انتقال کا ان کی جو فوجی کمپین ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑا، اور وہ اب بھی ایسے حملے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ابھی تک مذاکرات کے لیے صحیح ماحول نہیں بن سکا. طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، پھر ملا عمر کی موت کا واقعہ ہو گیا، طالبان کے اختلافات سامنے آئے، تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ بات چیت کی جائے یا بات چیت میں کامیابی کی امید کی جائے. اس میں کامیابی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا.
رحیم اللہ یوسف صحیح سے آپ نے تجزیہ سنا. اب افغانستان سے جڑی ایک خبر امریکہ سے. امریکی ریاست ورجینیا میں وفاقی عدالت نے روس کے ایک سابق فوجی کمانڈر کو سن 2009 میں افغانستان میں امریکی فورسز پر ہونے والے طالبان حملے کی سربراہی کا مرتکب قرار دیا ہے. اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں اطہر کاظمی.
ایرک حمید الدین، جو کہ ایک نو مسلم ہیں، انہیں 15 جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے، جن میں دہشت گردوں کو تعاون فراہم کرنا، امریکی فوجی طیارے کو تباہ کرنے کی کوشش اور وسیع تباہی کے ایک ہتھیار کے استعمال کی سازش بھی شامل ہے۔ 55 سالہ ایرک حمید الدین افغانستان سے پہلے جنگی قیدی ہیں جن کا مقدمہ امریکی وفاقی عدالت میں چلایا گیا ہو۔ حمید الدین کو جن الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے ان کی کم از کم سزا 15 برس ہے۔ ان کی سزا کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ طالبان کے اس حملے میں تقریباً 30 مزاحمت کار مارے گئے تھے اور حمید الدین بچ جانے والے واحد حملہ آور تھے۔ اس حملے میں کوئی بھی امریکی یا افغان فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے بعض الزامات کی سزا یقینی طور پر عمر قید ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق حمید الدین کو جب 15 جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا تو ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ فیصلہ 8 گھنٹے کے غور و خوص اور 5 دنوں تک شواہد پیش کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ افغانستان کے میدان جنگ میں پکڑے جانے والے کسی شخص پر وفاقی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے امریکہ بھیجنا غیر معمولی بات ہے۔
یہ تھے ادھر قاسمی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانس۔
انگلینڈ نے آسٹریلیا کو ٹرینٹ برج میں کھیلے جانے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میں اننگز اور 78 رن سے شکست دے کر ایشز دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ آسٹریلیا یہ میچ اسی وقت ہار گیا تھا جب آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 60 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کی اس مایوس کن کارکردگی کے بعد آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کا ٹیسٹ کریئر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ انہوں نے کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں انگلینڈ نے 3-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ کارڈیف ٹیسٹ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 169 رن سے ہرایا، تاہم لارڈ ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 405 رن سے شکست دی، اور برمنگھم ٹیسٹ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ انگلش فٹ بال لیگ کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ پہلے دن 6 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ابتدائی میچ مینچسٹر یونائیٹڈ اور ٹوٹنہم کے درمیان ہے، لیکن مینچسٹر یونائیٹڈ کے گول کیپر ڈیوڈ ڈی گیا اپنے مینیجر کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔
I want players who can focus on the match. He is not capable to do that.
یہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال ہیں، جو کہہ رہے ہیں ڈی گیا اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ ان کے پاس 3 گول کیپرز ہیں اور وہ ڈی گیا کی جگہ اسی کو موقع دیں گے جو اس جگہ کا مستحق ہوگا۔ ورلڈ 6 ریڈ بال سنوکر شپ کراچی میں جاری ہے اور آج ان مقابلوں کا دوسرا دن ہے۔ دفاعی چیمپئن بھارت کے پنکج اڈوانی نے پاکستان کے حنین عامر کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق صدر قاسم ضیاء کو قومی احتساب بیورو نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر مبینہ طور پر اسٹاک ایکسچینج میں جال سازی اور عوام کو دھوکہ دہی کے سلسلے میں کروڑوں روپے کی بدعنوانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ وہ اس پاکستانی ہاکی ٹیم کا حصہ تھے جس نے 1984 میں امریکہ میں ہونے والے اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقہ ویسٹ بینک کے گاؤں ڈوما میں فائر بم حملے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے فلسطینی باشندہ سعد دواب شیخ کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل سربین میں آگے آنے کو ہے، لیکن سربین کے نصف پر عالمی خبروں کا وقت ہوا ہے۔ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں 3 بڑے خودکش حملوں میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں متعین افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ نے آج جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ افغان صدر اور افغان عوام کی خواہش ہے کہ مولانا سمیع الحق سمیت تمام علماء اور مشائخ افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ مقبوضہ غرب اردن میں آتش زنی کا نشانہ بننے والے خاندان کے سربراہ سعد الدوابشے بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں، ان کی تدفین اب سے کچھ دیر پہلے کی گئی ہے۔ مالی کے علاقے سوارے کے ہوٹل پر ہونے والی شدت پسندی کے حملے میں حکام کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے زیر استعمال اس ہوٹل پر آج صبح شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شورش اور شدت پسندی کے واقعات میں گزشتہ 8 برسوں کے دوران 524 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے 14 اگست کی مناسبت سے سرکاری سطح پر بلوچستان میں جو تقاریب منعقد کی جاتی ہیں ان میں یوم شہداء پولیس کی تقریب بھی شامل ہوتی ہے۔ آج کوئٹہ چھاؤنی میں یوم شہداء پولیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سرکاری حکام کے علاوہ مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کی لواحقین نے بھی شرکت کی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ تقریب کوئٹہ چھاؤنی میں بلال آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں گورنر بلوچستان محمود خان اشکزئی، وزیر اعلی ڈاکٹر عبد الملک بلوچ، فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر کے علاوہ دیگر حکام اور ان پولیس اہلکاروں کے لواحقین نے شرکت کی جو شورش اور شدت پسندی کے واقعات میں بلوچستان میں مارے گئے۔ تقریب میں شریک بچوں نے شدت پسندی کے حوالے سے مختلف خاکے اور نغمے پیش کیے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے فوج اور سیویلین حکام کی جانب سے پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے 7 اگست سے 14 اگست تک تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان میں یوم شہداء پولیس بھی شامل ہے، جس کا مقصد ان اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو بلوچستان میں شورش اور شدت پسندی کے واقعات میں ہلاک ہوئے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان امریش خان کا کہنا تھا۔
مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ صوبے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے 2006 سے لے کر اب تک 524 پولیس افسروں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔
اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک کو پاکستان میں مداخلت کرنے کی بجائے دنیا میں قیام امن کے لیے اس کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔
خطے میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں امن ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس کو اکنالج کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو کہیں کہیں بٹھا کے لوگ ان کے تھرو الٹی سیدھی کاز، الٹے سیدھے کام، ان سے گریز کرنا چاہیے ان ممالک کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی خوشحالی، اپنی عزت کو خدا حافظ کہہ دیں گے۔ نہیں۔
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کے باعث بلوچستان امن کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت انٹلیکچوئل جنگ بھی لڑا ہے اور پریکٹیکل جنگ بھی لڑا ہے۔ چیزوں کو بہت حد تک ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ اداروں کو جاتا ہے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو امن کی راہ پر گامزن کیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔
بلوچستان میں قیام امن کے لیے جہاں حکومت کی کاروائیاں جاری ہیں، وہاں اس مقصد کے لیے پرامن بلوچستان کے نام سے ایک پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس پالیسی کو مسترد کیا ہے۔ تنظیم کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اسے بلوچ نسل کشی کا نیا فارمولا قرار دیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اولمپئن قاسم ضیاء کو کروڑوں روپے کی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی ذیشان حیدر۔
قاسم ضیا کو جمعے کی رات نیب پنجاب نے حراست میں لیا تھا اور انہیں سنیچر کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت نے قاسم ضیا کا جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے انہیں تفتیش کے لیے نیب کی تحویل میں دے دیا ہے۔ عدالت نے قاسم ضیا کا 14 دن کا ریمانڈ دیتے ہوئے انہیں 22 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے لگ بھگ 14 برس کے بعد کسی سیاستدان کو پنجاب سے حراست میں لیا ہے۔ نیب نے عدالت کو بتایا کہ ملزم قاسم ضیا سمیت 5 افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ نیب کے مطابق قاسم ضیا علی عثمان سیکیورٹیز کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ہیں اور اس کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج میں جعلسازی کی اور عوام کو دھوکہ دیا۔ قاسم ضیا پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی رہ چکے ہیں۔ وہ ماضی میں پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے رکن بھی رہے اور اس ہاکی ٹیم کا حصہ تھے جس نے 1984 میں لاس اینجلس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ قاسم ضیا 5 برس تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے اور 2013 میں اس عہدے سے الگ ہو گئے تھے۔
بی بی سی ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی زیشان حیدر سے۔ اور سیربین میں اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا، سنا رہے ہیں شکیل اختر۔
یعقوب میمن کی پھانسی کے ایک ہفتے بعد بھی بھارت کے اخبارات اور ٹیلی ویژن پر الگ الگ زاویوں سے بحث جاری ہے۔ وہ لوگ جو سزا موت کے خلاف ہیں وہ کسی مجرم کی پھانسی کے موقع پر سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور ان کی تحریک میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ بھارت میں ایک عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا دنیا کے بیشتر ملکوں کی طرح یہاں بھی موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے اور سب سے بڑی سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ سزا موت کے حق اور خلاف کے بارے میں رائے منقسم نظر آتی ہیں۔ دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے ریپ کے واقعات کے سبب رائے عامہ سزائے موت کے حق میں زیادہ نظر آتی ہے۔ حالیہ برسوں میں یعقوب میمن کا معاملہ غالباً سزائے موت کا واحد ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں غیر معمولی طور پر بحث چھڑی۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کی حکومت نے ملک کے 3 بڑے ٹی وی چینلوں سے یعقوب میمن کے واقعے کی کوریج کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے 3 پرائیویٹ چینلوں کو بھیجی گئی نوٹس میں کہا ہے کہ انہوں نے یعقوب کی پھانسی کے بعد جس طرح کا پروگرام پیش کیا اس سے ملک کی عدلیہ اور صدر مملکت کی توہین ہوئی ہے۔ 2 چینلوں نے اس روز ایک مفرور ملزم کا انٹرویو نشر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یعقوب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور ایک دوسرے چینل میں یعقوب کے وکیل کا انٹرویو دکھایا گیا تھا جس میں انہوں نے یعقوب کے پس منظر میں اپنی دلیلیں دیتے ہوئے کہا تھا کہ موت کی سزا ختم کر دینی چاہیے۔ ان 3 چینلوں کو اپنا جواب دینے کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ جواب دینے کے بعد کاروائی کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی جس میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے اہلکاروں کے علاوہ وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب موجودہ حکومت نے کسی ٹی وی چینل سے اس کے نشریات کے لیے جواب مانگا ہو۔ اس سے پہلے الجزیرہ چینل پر ایک نقشے میں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ حصہ نہ دکھائے جانے پر چینل کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی ویژن اور اخبارات نے پیش کیے جانے والے بحث و مباحثے اور خاص طور سے یعقوب میمن جیسے حساس معاملوں میں انتہائی ذمہ داری اور پختگی سے کام لیا جانا چاہیے اور ایسے بیانات اور باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو کسی ثبوت کے بغیر لوگوں میں شک و شبہات کو جنم دیتے ہوں۔ لیکن کسی جمہوریت میں سبھی رائے ایک جیسی ہوں اور ہر کوئی حکومت کے خیالات سے متفق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بھارت کی عدلیہ اور صدر مملکت کے ادارے ملک کے ان چند اداروں میں ہیں جنہیں بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جن کی غیر جانبداری اور ایمانداری مسلم ہے۔ شاید ہی کسی چینل یا اخبار نے عدالت عظمیٰ کے کسی فیصلے پر کوئی سوال اٹھایا ہو۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں خیالات کے اظہار کے لیے ٹی وی چینلوں کو نوٹس جاری کرنا جمہوری تصورات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نوٹس دے کر چینلوں اور اخبارات پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن کیا خیالات کے اظہار پر بھی پابندی ممکن ہے؟ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
آپ شکیل اختر سے ان کا ریڈیو کالم سن رہے تھے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقے ویسٹ بینک کے گاؤں ڈوما میں فائر بم حملے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے فلسطینی باشندہ 7 دواب کی تدفین کر دی گئی ہے۔ دواب شے نے اپنی ہلاکت سے قبل یہودی آبادکاروں پر اس حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس حملے میں 7 دواب شے کا 18 ماہ کا بیٹا علی ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ اس کی اہلیہ اور 4 سالہ بیٹا احمد اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جو ابھی بھی تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں عظیم رفیع۔
31 جولائی کو فلسطینی مقبوضہ علاقے ویسٹ بینک کے گاؤں ڈوما پر یہودی آبادکاروں کی جانب سے کیے جانے والے فائر بم حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے فلسطینی شہری 7 دواب شے کی تدفین کر دی گئی ہے۔ تدفین میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کئی رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ سعد دواب شیخ کو پچھلے دنوں انتہائی شدید زخمی حالت میں اس کی بیوی ریحام اور 4 سالہ بچے احمد کے ساتھ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں آج وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا 18 ماہ کا بیٹا علی اس حملے کے نتیجے میں پہلے ہی ہلاک ہو چکا ہے۔ اپنی موت سے قبل سعد دوابشے نے اس حملے کا الزام یہودی آبادکاروں پر عائد کیا۔ 31 جولائی کو کیے جانے والے اس فائر بم حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیا تھا، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس حملے کو جنگی جرم سے تعبیر کیا۔ یہودی آبادکاروں کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے کے بعد مختلف عالمی رہنماؤں کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت بھی کی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا اس حوالے سے کہنا تھا،
ہم اس بچے کو بچانے اور اسے اور اس کے والدین کو زندگی کی جانب واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے چھوٹے سے زخمی بچے کے بستر کے قریب کھڑا ہونا، جس کے 9 مولود بھائی کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا ہو، بہت مشکل ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے اور بہت غصہ بھی ہے۔ ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہاں، لکیر کے اس طرف یا اس طرف دہشت گردی کے لیے کوئی تحمل نہیں۔ ہمیں اس سے لڑنا ہے اور اس سے مل کر لڑنا ہوگا۔
ایک فلسطینی آفیشل نے آج بھی یہودی آبادکاروں کی جانب سے گاؤں ڈوما میں ہی ایک نئے فائر بم کے حملے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن اس حملے میں کوئی بڑا نقصان سامنے نہیں آیا۔ سعد دوابشے کے گھر پر 31 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے گھر کی دیوار پر لفظ انتقام اور یہودی ستارہ بھی پینٹ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق رواں سال میں اب تک یہودی آبادکاروں کی جانب سے ویسٹ بینک میں کم از کم 120 حملے کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان مسٹر اسٹیفن رچارک کا اس حوالے سے کہنا تھا،
سیاسی نظام کی کمی اور اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاریوں کی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانا، ان سب باتوں نے دونوں جانب تشدد کو ہوا دی ہے، اور اس سے فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست کی امید ختم ہو رہی ہے، اور اسرائیلیوں کو اپنے تحفظ پر خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔
یہودی آبادکاروں کی جانب سے ان حملوں کے تواتر سے جاری رہنے کی بنا پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور ان کی سیکیورٹی کابینہ پر ان یہودی انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشتبہ انتہا پسند یہودیوں سے اسی سخت طریقے سے تفتیش کی جائے گی جو طریقہ تفتیش فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اپنایا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار کے مطابق فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے شعبے میں مشتبہ یہودیوں کو مقدمے کی سماعت کے بغیر حراست میں لیا جا سکے گا، جبکہ اسرائیل اور فلسطین کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی حکام کی جانب سے یہودی عسکریت پسند آبادکاروں کے خلاف کارروائیوں کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ان تنظیموں کے مطابق اسرائیلی فوج یہودی آباد کے حملوں کو روکنے اور فلسطینیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
فلسطینی گاؤں دوما میں گزشتہ رات ہونے والے حملے کی امریکہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں خاندان کے گھر پر آتش زنی کے اس واقعے کے باعث ایک معصوم 18 مہینے کا بچہ ہلاک ہوا اور اس کے خاندان کے مزید 3 افراد زخمی ہیں۔ ہم اس خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ یہ زخمی افراد جلد سے جلد صحت یاب ہوں۔
واضح رہے کہ پچھلے ہفتے پیر کے دن فلسطینیوں کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے کیے جانے والے فائر بم حملوں کی تحقیقات کے لیے ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی، جبکہ بدھ کو فلسطینی صدر محمود عباس اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ان حملوں کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا گیا تھا۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان میں موجود بھارتی لڑکی گیتا کو وطن واپس لانے کے لیے ضروری کارروائی کی جا رہی ہے اور 4 خاندانوں نے اسے اپنی گمشدہ بیٹی قرار دیا ہے۔ تفصیل سنیے جعفر رضوی سے۔
پاکستان کے فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 10 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم گیتا قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم ہے۔ سنیچر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے متعدد پیغامات میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ اب تک 4 بھارتی خاندان دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں مقیم مبینہ بھارتی شہری گیتا دراصل ان کی گمشدہ اولاد ہے۔ سشما سوراج نے کہا کہ ہم گیتا کو بھارت واپس لانے کے لیے ضروری کارروائی کر رہے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں پنجاب، بہار، جھارکھنڈ اور اتر پردیش کے چار خاندانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گیتا ان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متعلقہ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے ان دعووں کی تصدیق کی اپیل کر رہی ہیں۔ سشما سوراج نے ٹویٹر پہ لکھا کہ گیتا نے اشاروں میں پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر سے باتیں کی اور بتایا کہ وہ سات بہن بھائی ہیں۔ گیتا نے بتایا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک مندر گئی تھیں اور اس کے بعد اس نے وشنو دیوی لکھا۔ ان معلومات کی بنیاد پر برائے مہربانی گیتا کے خاندان کو ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ بھارتی وزیر خارجہ کی ہدایت پر پاکستان ہی میں بھارت کے ہائی کمشنر ٹی سی اے راگھون اور ان کی اہلیہ نے منگل کو گیتا سے ملاقات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بتایا کہ بھارتی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ گیتا بھارتی شہری ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ میں شامل فیصل ایدھی نے بی بی سی کو بتایا کہ بھارتی حکام سن 2013 میں بھی گیتا سے مل چکے ہیں۔ گیتا کی کہانی سلمان خان کی حال ہی میں آنے والی فلم بجرنگی بھائی جان کے ایک کردار منی کی کہانی سے ملتی جلتی ہے اور فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد گیتا کا معاملہ ایک بار پھر زیر بحث آیا ہے۔ کچھ برس قبل بھی گیتا کی کہانی پاکستانی میڈیا میں آئی تھی لیکن کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ گیتا اس بھارتی لڑکی کا اصل نام نہیں ہے بلکہ یہ نام اسے ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی سربراہ عبدالستار ایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی نے دیا تھا۔ گیتا 2003 میں بھارت سے ایک ٹرین کے ذریعے پاکستان پہنچی تھی اور لاہور میں مقامی پولیس نے انہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے جعفر رضوی۔ اور اب سربین نے ہفتے وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔ بی بی سی
کبھی کبھی آدتی زندگی میں یوں ہی کوئی اپنا لگتا ہے، کبھی کبھی آدتی وہ بچھڑ جائے تو ایک سپنا لگتا ہے۔
بالی ووڈ میں جہاں آج کل ہٹ فلموں کے نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، وہیں فلاپ فلموں کے ریکارڈ بھی ٹوٹنے کی مثالیں موجود ہیں۔ اب اپنے عمران خان کو ہی لے لیجئے، موصوف اب تک لگاتار ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں بلکہ 11 فلاپ فلمیں دے چکے ہیں۔
ڈیڈی مجھ سے بولا تو غلطی ہے میری، تجھ پہ زندگانی گلتی ہے میری۔
لیکن خبر ہے کہ اب ان کا وقت بدلنے والا ہے، کیونکہ ان کی اگلی فلم کٹی بٹی جو جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے اس کے ٹریلرز کافی دھوم مچا رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا،
پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، پکچر ابھی باقی ہے۔
آج سنیے گا کہ شردھا کپور کیا کہتی ہیں اپنی شادی کے بارے میں۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں۔
گلوکار ادت نارائن نے کیوں کہا کہ بھائی گانا اور رونا تو سب کو آتا ہے، اور ریل لائف کے بیڈ مین گلشن گروور اپنی امیج کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور ہاں، بات کریں گے کاجول کی۔
ایسا پہلی بار ہوا ہے 17-18 سالوں میں، اندیکھا انجانا کوئی آنے لگا خیالوں میں۔
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ بالی ووڈ میں آج کل ریلیجن، ٹیررزم اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بے شمار فلمیں بن بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ اسی طرح کی فلموں کی فہرست میں اب ایک نئی فلم شامل ہو گئی ہے جس کا نام ہے بینگستان۔
دنیا کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بھی گولی چل سکتی ہے، کہیں بھی بم پھٹ سکتا ہے، شاید اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا بینگستان۔
نہیں ایشور مولا میرا، میرا مولا ایشور نہیں، نہیں ایشور مولا میرا، میرا مولا ایشور نہیں۔
ٹیررزم کے موضوع پر بنی یہ کامیڈی فلم لوگوں کو کتنا ہنسا پائی ہے، سنتے ہیں ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی سے۔
ایک امید تھی کہ شاید ہنسائے گی اور ہنسی ہنسی میں بہت کچھ کہہ دے گی، اور کوشش بھی یہی ہے ایک لیول پہ فلم کی کہ ہنسی ہنسی میں بہت کچھ کہہ دینا۔ ایک لارجر آئیڈیا لوڈیبل ہے، گانے کافی اچھے تھے، رام سمپت کا میوزک کافی امپریسو لگ رہا تھا۔ بہت پریڈکٹیبل ہے اور بہت بار کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے دھرم شاید ہم لوگوں کا سب سے بڑا اینیمی ہے ورلڈ اوور رائٹ ناؤ، لیکن اس میں جو دکھانے کی کوشش کری گئی ہے کہ کیا अदल बदलने से रिलीजन के आप एक दूसरे को बेहतर पहचान पाएंगे. ये आई थॉट वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया जिसको आगे लेके जा सकते थे, लेकिन फिल्म बहुत ही अधपकी सी खिचड़ी के समान लगी. पूरी तरह से ढंग से कुक नहीं किया गया है उसको. फार्स है, लेकिन फार्स ऐसा है जो कि आपको हंसाता नहीं है, जिसमें कुछ मजा नहीं है, जिसमें कुछ फ्रेशनेस नहीं है. कुछ ज्यादा धमाका नहीं कर पाई इस हफ्ते की फिल्म. इस खिचड़ी को 5 में से 2 दूंगी.
शुक्रिया नम्रता. अब देखते हैं कि इस जॉनर की फिल्मों पर ये भेड़ चाल कब खत्म होती है.
तू ही मुझको बता दे,
सीजी 2 की जबरदस्त कामयाबी के बाद श्रद्धा कपूर की हिट फिल्मों की लिस्ट में एक और फिल्म शामिल हो गई है. ऐसे में अब लोग इनकी फिल्मों के बजाय अगर उनकी शादी के बारे में बात करने लगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या जवाब हो सकता है.
आई थिंक कि जस्ट लाइक माई डैड ही सेड ना कि आस्क दिस क्वेश्चन टू मी आफ्टर 3 years. आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी डूइंग फिल्म्स. वेरी हैप्पी.
क्यों नहीं श्रद्धा, आप ही का दौर है, खूब एंजॉय कीजिए.
केसरिया, ये तो पास हो गया तो फेल कर देते हैं इसे हम. इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं.
इंडस्ट्री के बैडमैन, मेरा मतलब है गुलशन ग्रोवर अपने बैडमैन की फिल्मी इमेज पर बहुत फख्र करते हैं. कुछ लोग कामयाबी के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ लोग खुद ही सुन लीजिए.
क्रिएटेड दिस बैड मैन विलन पर्सोना माइसेल्फ एंड आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट एंड आई न्यू व्हेन द टाइम इज राइट आई विल बी एबल टू ब्रेक इट विद नो डिफिकल्टी एट ऑल बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई एम टैलेंटेड एंड आई एम गट्सी एंड करेजियस.
सही कहा गुलशन जी आपने, वैसे अपने मोमिया मिट्ठू बनने की हिम्मत सब में नहीं होती.
जानो देख लो मिट गई दूरियां, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है.
जब से बड़े बड़े हीरोज ने फिल्मों में खुद ही अपने गाने गाने शुरू कर दिए हैं, तब से प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए खासी मुश्किल होती जा रही है. पहले बात सिर्फ अमिताभ बच्चन तक महदूद थी, लेकिन अब तो फरहान अख्तर हो या ऋतिक रोशन या फिर सलमान खान, सभी हर फिल्म में एक आध गाना गा ही देते हैं. अब बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण का कहना है कि एक जमाना था जब अच्छे अच्छे सिंगर्स ने बहुत शानदार गाने गाए हैं. तो उदित जी, ये तो बताएं अब क्या हुआ.
अभी ऐसा है कि हर कोई गा रहे हैं, और ऐसे भी कहावत है कि गाना और रोना तो किसके पास नहीं है, लेकिन पहले एक प्रोफेशनलिज्म, जो बड़े बड़े सिंगर्स थे वो जबरदस्त काम किया उन्होंने. फिर ऐसा दौर आया कि हम लोगों को भी अच्छे गाने मिले, अच्छा काम करने का मौका मिला, और आज हर लोगों को मौका मिल रहा है, हर कलाकार को अपना टैलेंट दिखाने और सुनाने को मिलते हैं, तो अच्छी बात है. लेकिन उसमें से जो अच्छा काम करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे.
जल्दी है क्या, तुझे देखा तो ये जाना सनम,
मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी, क्या करूँ हावे कुछ कुछ होता है.
ये है बॉलीवुड की सदाबहार और टैलेंटेड अदाकारा काजोल देवगन. काजोल ने अपनी तालीम छोड़कर फिल्म बेखुदी से अपना डेब्यू किया. तो काजोल, क्या हर किसी की तरह आप भी बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी?
एक्चुअली मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे को एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे जब ऑफर आया था तब मैं सिर्फ 16 साल की थी. मैंने काम के बारे में एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि क्या किस फील्ड में जाऊंगी या क्या करना चाहती हूँ. मुझे मेरे दिमाग में कुछ ऐसे क्लियर नहीं था, और जब उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मुझे लगा कि ओके कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, मजा आएगा. और फिर वहां से मतलब ऑफर आते गए, काम शुरू हो गया वहां से.
ये काली काली आँखें,
ये गोरे गोरे का।
काजोल को अपनी पहली हिट फिल्म 1993 में बाजीगर से मिली, उसके बाद 1995 में आई डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना।
ये एक ऐसी फिल्म थी जो 25 साल तक एक ही सिनेमा घर में चलती रही, और शाहरुख खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। काजोल ने हमेशा ही चुलबुले और नटखट किरदार अदा किए, लेकिन ये तो बताएं काजोल, अपनी असल जिंदगी में भी क्या आप ऐसी ही हैं?
काजोल थोड़ी सी पागल है, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी खराब है, और मुझे लगता है कि आई होप दैट शी इज अ वंडरफुल वुमन।
में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है आई, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही।
सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी।
फिर उन्हीं के साथ 2001 में कभी खुशी कभी गम ने भी खूब धूम मचाई। तो काजोल, लोगों का इतना सारा प्यार देखकर कैसा लगता है आपको?
वेल इट्स अ प्लेजर एंड इट इज बहुत ही बहुत ही दिल को खुश करने वाली बात है कि इतने लोग आपको चाहते हैं, इतने लोग आपका काम सराहते हैं, इतने लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो हाँ, दिल को बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके उस रेप्यूटेशन को कायम रखूँ।
1999 में काजोल ने फिल्म स्टार अजय देवगन से शादी की, और अब उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने अजय के साथ भी कई फिल्में की, जिसमें तूनपुर का हीरो और यू मी और हम में उनकी अदाकारी को काफी सराहा गया।
जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबान तक रुकने लगे।
जहां अजय एक सीरियस और एंग्री हीरो की इमेज में नजर आते हैं, वहीं काजोल बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार करती नजर आती हैं। तो असल जिंदगी में क्या कभी मियां बीवी की लड़ाई होती है या अजय को गुस्सा आता है?
नहीं, कभी नहीं, मुझे कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अगर हमारे झगड़े होते भी हैं तो फिर हमारे झगड़े होते हैं, और whoever you know is wrong, whoever is wrong, we give each other that much time, उतना वक्त देते हैं एक दूसरे को पता लगने के लिए कि कौन गलत है और कौन सही है, और जिसकी गलती हो, और दोनों को पता चल जाता है कि किसकी गलती है, तो जिसकी भी गलती हो वो आके सामने से सॉरी बोल लेता है या मना लेता है।
काजोल ने अपने दो बच्चों की पैदाइश के बाद से बहुत कम फिल्में की हैं, और वो कुछ ही फिल्में कर पाती हैं, और अब वो रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। अब देखना ये है कि ये दिलवाले क्या पहले जैसा जादू एक बार फिर जगा सकते हैं।
चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता।
ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत, और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
बीबीसी। नुसरत जहां से आपने बॉलीवुड राउंड अप सुना। सेरबीन के आगाज पर हमने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए शिदत पसंदों के हमलों, तालिबान के दरमियान धड़ेबंदी, अफगान हुकूमत के दरपेश सियासी चैलेंजेस पर हमने बात की थी, जबकि अफगानिस्तान के सफीर जानान मूसा ज़ई और मौलाना समीउल हक की मुलाकात, ताज़ा सूरतेहाल में अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात क्या फिर से शुरू हो पाएंगे, और होंगे तो ये कितने पायदार होंगे, और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, इस पर तफसीली जायजा लिया था और तजिया भी पेश किया था। और bbc.com की इस वक्त शेष सुर्खी प्रोग्राम से पहले भी यही थी और अब भी यही है कि काबुल में 50 से ज्यादा हलाकतों के बाद सिक्योरिटी सख्त, इस खबर को पढ़ना चाहें तो bbc.com पर आइए।
سیربین اب اختتام کو پہنچا چاہتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے اتھر قاسمی. لنڈن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے روڈریک برنٹ, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. نازیہ میمن کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے ضرور سنیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں 3 بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں جن میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہیں, جس کے بعد ملک میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. پاکستان میں متعین افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے آج جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ افغان صدر کی خواہش ہے کہ مولانا سمیع الحق سمیت تمام علماء اور مشائق افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. مقبوضہ غرب اردن میں آتش کا نشانہ بننے والے خاندان کے سربراہ سعد الدوابشے بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں. 31 جولائی کی رات ان کے مکان کو آگ لگائی گئی تھی, جس میں ان کا 18 ماہ کا بچہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا. مالی کے علاقے سوارے کے ہوٹل پر ہونے والے شدت پسندی کے حملے میں حکام کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے امن مشن کے زیر استعمال اس ہوٹل پر آج صبح شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا.